الحمد لله نعمته ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس دنیا میں ہماری یہ زندگی ایک حقیقت ہے اور جتنی بڑی حقیقت دنیا کی زندگی ہے اتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کو لازماً ختم ہونا ہے کسی بھی بات کے بارے میں بحث گفتگو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف اور بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ زندگی ختم ہوگی یہ بڑی واضح اور اٹل بات ہے پھر جتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی بخشی ہوئی ہے اس کا انعام ہے اس نے اس کو پیدا کیا ہے اتنی ہی بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سے ملاقات ہوگی اس سے ملاقات نہ ہو تو یہ سارا ایمان ایک واہمہ یا تخیل بن کر رہ سکتا ہے ممکن ہے کہ ہم نے خود ہی سوچ لیا ہو کہ اس اللہ موجود ہے اور وہ سب کچھ دے رہا ہے لیکن یہ کہ واقعی وہ ہے اس کی تصدیق اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس سے ملاقات ہو ساری زندگی اللہ کی بندگی اور اس غلامی میں گزارنے کے لازمی معنی یہ ہیں کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس سے ملاقات ہو اور اس کی بندگی اور غلامی کی راہ میں جو ہماری کوششیں ہیں ان کو وہ قبول فرمائے وہ اس کی خوشنودی کی اور اس کی رضامندی کی مستحق ہے اب جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرے تو اس کے ان دونوں کو ملا کر ہی چلنا ہوگا اس لیے کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ آخرت کے اوپر یقین اور ایمان کے دعوے کے بغیر کوئی فی الواقع عملی حقیقت زندگی میں نہیں رکھتا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے جس ہستی کو ہر جگہ محسوس کیا ہو ہر جگہ پایا ہو اس کے اوپر یقین رکھا ہو ہر کام اس کے لیے کیا ہو موت کے ساتھ ہی اچانک کی ساری چیز ختم ہو جائے اگر اللہ سے ملاقات اور آنے والی زندگی اور اس کی رضا اور اس کی انعام یہ ساری چیزیں حقیقت نہ ہوں تو پھر جہاد اور رائے حق کو اختیار کرنا اس کی بندگی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا یہ سارے بالکل ہبس اور بیکار کام ہیں بلکہ وہ آدمی بڑا احمق ہوگا کہ جو نیکی کرے اور اس بات پہ یقین رکھتا ہو کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہونی یہ اگر بنیادی مقدمات ذہن میں صاف ہوں تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی ساری زندگی اور یہاں کی ساری کوششیں اور یہاں کی ہر چیز ہم نظر کر دیں آخرت کی اور اسی کے گرد وہ گھومیں اور اسی کی خاطر اس کو نچھاور کریں یہ ایمان بالآخرت ہے اور جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے بار بار دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کی اور غلامی کی اور بندگی کی دعوت جہاں بھی آئی ہے اس میں آخرت کو مطلوب اور مقصود اور اس کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ کر جینے کی دعوت بھی شامل ہے اور انبیاء کی ساری دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ زندگی غلامی میں اگر بسر کرنا ہے تو یہ سمجھ کے بسر کرنا ہے کہ جب اس سے ملاقات ہوگی تو اس وقت وہ دراصل اس کا فیصلہ کرے گا کہ ہم نے فی الواقع زندگی اس کی غلامی میں بسر کی یا نہیں کی تیسری بات یہ ہے کہ مشکل یہ ہے کہ دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں اس کی لذت ہم ہم کو فوراً ذائقہ دیتی ہے، اس کی تکلیف سے ہم فوراً درد اور الم محسوس کرتے ہیں، اور یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن سے انکار ممکن نہیں. آخرت ایک وعدہ ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کی لذتیں ہم محسوس نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، صرف سنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ہوں گی. اس کی تکلیفیں ان سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ بھی ایک خیال کی اور ایک وعدے کی حیثیت رکھتی ہیں. اور یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم کل کے اوپر آج کو، دور کے اوپر قریب کو، غیر محسوس چیز کے اوپر محسوس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں اور اسی کو اختیار کرتے ہیں. دنیا اور آخرت ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی کل آنے والی چیز یا ایک برس آنے والی چیز کو ہم ٹال دیتے ہیں، اور جو چیز کے فوری مل رہی ہے، فوری حاصل ہو رہی ہے، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں. یہ ہماری فطرت کا ایک حصہ اور جزء ہے، اور یہ ساری فطرت کی جو چیزیں ہیں، یہ دراصل ہمارے امتحان کا ایک حصہ ہیں. اور اسی لیے قرآن نے اس کو بہت صاف الفاظ میں کہا ہے کہ کلا بل تحبون العاجلت وتذرون الآخرۃ، کہ تم جو چیز اجلت میں جلدی نقد ملنے والی ہو اس کو تم پسند کرتے ہو، اس کو اختیار کرتے ہو. جو ادھار ہے، جس کا وعدہ ہے، جو صرف خیال ہے، جس کو تم جسم سے محسوس نہیں کر سکتے، جس کی لذت و تکلیف کو، اس کو تم ٹال دیتے ہو. بل تسرون الحیات الدنیا، اور اس لیے تم دنیا کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہو. پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور اس کے اوپر راضی ہو جانا اور اسی کو مقصود بنانا، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو حق کی راہ میں چلنے، اللہ کی راہ میں چلنے کے ہر ارادے اور کوشش کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے. اور اس پر یقین کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور اسی کو مقصود اور مطلوب بنانا، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے صحیح قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے ان سارے مراحل کو طے کرنے کے لیے کہ جو رائے حق کے اندر پیش آتے ہیں. یہ بیماری کہ آدمی دنیا کو ترجیح دے، دنیا کو محبت دے، نقد کو حاصل کرے، ادھار کو ٹال دے، آج جو کچھ ہے اس کی کو قیمتی جانے، کل جو آنے والا ہے اس کو نہ محسوس کرے، یہ بیماری اس طرح کافروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس طرح یہ ان کے ساتھ بھی لگی رہتی ہے کہ جو ایمان کی راہ پر آ جائے. اس لیے کہ دنیا میں وہ رہتے ہیں، کافر بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مسلمان بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور دونوں کی فطرت ایک ہے، اور دونوں کو ایک ہی قسم کے حالات سے سابقہ درپیش آتا ہے. چنانچہ جہاں بھی مسلمان کمزوری دکھاتے ہیں ایمان کے دعوے میں اور اس کے تقاضے پورے کرنے میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اسی بیماری کے اوپر انگلی رکھی ہے. یہ دراصل دکھتی رگ ہے، یہ جڑ ہے ساری خرابیوں کی. غزوہ بدر ہوا تو فرمایا تریدون عرض الدنیا، جو بھی کمزوری صادر ہوئی تو دنیا کے اسباب کی خواہش تھی جس سے یہ کمزوری ظاہر ہوئی. غزوہ احد میں ڈسپلن کی کمزوری ظاہر ہوئی تو فرمایا گیا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طلبگار تھے. غزوہ تبوک میں لوگوں نے کمزوری دکھائی تو قرآن نے اسی تیکھے انداز میں کہا کہ ردی تم بالحیات الدنیا من الآخر فمل حیات الدنیا من الآخرت الا قلی، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اذا قیل لکم انفروا ثقافتم وثقل، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ فثاقلتم علی الارض رضیتم بالحیات الدنیا، تو ہر جگہ جو بات کہی گئی وہ یہی ہے کہ اصل میں جو بھی مظاہر ہوتے ہیں اجتماعی زندگی میں، ان سب کے پیچھے جو جڑ ہوتی ہے وہ یہ دنیا کی محبت ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے جب بگڑی ہوئی مسلمان امتوں کو اپنی طرف بلایا تو اس میں اس بات کو بنیادی اہمیت دی کہ ہر وہ چیز جس سے آخرت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس کمزور ہوتا ہو، یا جس سے کہ دنیا کی محبت ظاہر ہوتی ہو، اس کو ختم کیا جائے اور اس کا اختصال کیا جائے. چنانچہ بنی اسرائیل کی ہر دعوت میں یہ بات موجود ہے کہ یا اتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اور کوئی فدیہ کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر آخرت کی خواہش کرو، لیکن دنیا کی حرص و لالچ جو ہے وہ غالب آ چکی ہے. اس قریب کی چیز کی جو چیزیں ہیں اس کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، یا خزون عرض حاضر لدنا، اور جو چیز بعد میں آنے والی ہے اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو کچھ غلطی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ان سارے پہلوؤں کو آپ سامنے رکھیں تو یہ بات صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنے میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی جو ہم دعوت کی راہ پر بلائیں تو اس میں بھی یہ چیز مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی سے ہمارے اندر بھی قوت اور استعداد پیدا ہوگی، اور جن لوگوں کو ہم بالآخر منظم کرنا چاہتے ہیں، جس قوم کو جس گروہ کو، کہ یہ تیار ہو اسلامی انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے، اس کے اندر بھی قوت اسی وقت پیدا ہوگی جبکہ اس کے اندر دنیا کی محبت کم ہو اور موت سے بے خوفی پیدا ہو اور آخرت کی محبت اس کے دلوں کے اندر پیدا ہو. چنانچہ دعوت کے اندر بھی اس کو ایک مرکزی نقطے کی حیثیت ہونی چاہیے. جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور آخرت کی طلب دل کے اندر ڈیرہ ڈال دے گی، وہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی ٹھہرے گی، تو ہمارا عمل بھی صحیح راہ پہ لگے گا اور ہمیں بھی صحیح عمل کرنے کے لیے یقین اور قوت حاصل ہوگی. اور جن عوام کو ہم پکارتے ہیں، جن کی ہم شکایت کرتے ہیں، ان کے بھی سارے امراض کا علاج دراصل اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے عوام کو بھی جب بھی پکارا تو یہی پکارا کہ وہ اس ان تمام فریب اور دھوکوں سے نکل آئیں جو ان کو عمل سے غافل کرتے ہیں، اور یہ صفت ان کے اندر پیدا ہو. یہ واقعہ اور یہ حدیث آپ کی بار بار کی سنی ہوئی ہوگی، جس میں حضور نے خود فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں اس امت کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، تمہاری تعداد تو ریگستان کے ذروں درخت کے پتوں کی طرح ہوگی. تو انہوں نے کہا پھر کیا وجہ ہوگی؟ تو آپ نے کہا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے کراہیت الموت و حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ پیدا ہو جائے تو پھر قوم کی ساری استعداد و قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ چیز اگر نکل جائے تو پھر قوم اس بات کے لیے تیار ہو سکتی ہے کہ وہ مرے اور اپنے آپ کو ختم کرے، لیکن یہ کہ پوری کی پوری قوم کو زندگی بخشے اپنے عمل سے، جدوجہد سے. اس نقطے سے غافل ہو کر دعوت کی کوششیں جو ہیں وہ اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری طرح برابر نہ ہو. اس کی اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا مطالبہ ہے وہ یہ کہ ہم آخرت کو یکسوئی کے ساتھ منتخب کریں اور یکسوئی کے ساتھ اس کے حصول کا ارادہ کریں. ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی آدمی منزل بنا سکتا ہے اور دونوں کو منزل نہیں بنا سکتا. میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سلسلے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آدمی اپنے دل کے اور زندگی کے ٹکڑے نہیں کر سکتا، اور قرآن نے اس بات کو بہت واضح اور صاف انداز میں کہا ہے کہ آدمی اپنے ارادے کو بھی دو حصوں میں نہیں بانٹ سکتا. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ چاہے کہ دونوں اس کو مقصود بنائے اور دونوں کو مقصود بنا کر چلے. اور یہ کہا ہے کہ جو دنیا آخرت کو طلب کرے گا اس کو آخرت ملے گی، بلکہ اور مزید ملے گی، جتنا وہ تصور نہیں کرے گا اس سے زیادہ ملے گی. جو دنیا کو مقصود بنائے گا اس کو دنیا ملے گی. وما لہو فی الآخرت من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو دنیا کو اور آخرت کو بیک وقت مقصود بنا کر آدمی نہیں چل سکتا. دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے وہ زندگی کے سمندر میں تیر کر آخرت تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی جو کہ آخرت کو مقصود بنائے وہ دنیا سے دستبردار ہو جائے گا، بلکہ دنیا اس کے لیے مقصود کی اور محبوب کی اور مطلوب کی حیثیت نہیں رکھی، بلکہ دنیا ایک ذریعہ ہوگی آخرت کو حاصل کرنے کا، اس کا کمانا بھی اور اس کی رشتہ داریاں بھی اور اس کی دوستیاں بھی اور اس کی نعمتیں بھی اور اس کی جد و جہد بھی، یہ سب ضروری ہوگی، لیکن ان میں سے کوئی چیز اپنی جگہ پر مقصود کا درجہ، مطلوب کا درجہ نہیں رکھے گی، بلکہ یہ سب ذریعے کی حیثیت اختیار کر جائیں گے. اگر ہمیں ارادے انتخاب کر کے ارادہ کرنا ہو کہ ہم کو صرف آخرت کو مقصود بنانا ہے، اس کو قرآن نے من یرید الآخرہ اور من اراد الآخرہ اور کئی جگہ اسی طریقے سے کہا ہے، تو پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے اور ہر سودے کا نفع نقصان کیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو بار بار واضح کیا ہے، مختلف مثالوں سے واضح کیا ہے، اور اس کو جاننے کے باوجود کہ آخرت مطلوب ہونا چاہیے، کئی جگہ بتایا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، دنیا کو سے کیا ملتا ہے، آخرت کیا دیتی ہے، اور اس لیے ان دونوں میں سے کس چیز کو تمہیں اختیار کرنا چاہیے. دنیا کا نفع جو ہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ مال ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، اسٹیٹس جاؤ اور حشمت ہو سکتی ہے، مقبولیت ہو سکتی ہے، اور یا ان کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ دنیا کا حاصل یا اس کا نقصان. آخرت میں جو کچھ ہے وہ وہاں کا فائدہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے، اور وہاں کا نقصان اس کی طرف سے دیا ہوا عذاب ہے. عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان، و فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان. آخرت میں یہ دو چیزیں اور دنیا کے اندر یہ دو چیزیں ہیں کہ آدمی کو ان میں سے کچھ حاصل ہو جائے یا ان میں سے کوئی چیز کا نقصان ہو جائے، اور آخرت کے اندر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہو جائے یا تو عذاب حاصل ہو جائے یا عذاب کے بدلے میں مغفرت اور رضا حاصل ہو جائے. دنیا اور آخرت کی جو حقیقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے واضح کیا ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز نعمت یا تکلیف گزر جانے والی چیز ہے، اور اس کی سب سے صحیح مثال یہ ہے کیونکہ وقت نہیں ٹھہر سکتا اس لیے تکلیف بھی ٹھہر نہیں سکتی اور آرام بھی ٹھہر نہیں سکتا. اگر وقت ٹھہر سکتا ہوتا ہم وقت کو پکڑ کے باندھ لیتے کہ اب ہم کو یہ لذت حاصل ہوئی ہے اور ہم نے وقت کو ٹھہرا لیا، تو اس وقت کے ساتھ لذت بھی ٹھہر جاتی اور تکلیف ہے تو وہ بھی شاید قائم رہتی. لیکن کیونکہ وقت کا گزرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کو ہم کہیں روک کے تھام کے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے یہ خوشی، یہاں کی خوشی، یہاں کی لذت، یہاں کا آرام، اور یہاں کی تکلیف، اور یہاں کا الم، اور یہاں کا درد، یہ سب چیزیں گزر جانے والی ہیں. بلکہ یہ سب ہمارا روز کا تجربہ ہے کہ خوشی کا بڑا انتظار رہتا ہے اور بڑی ہم اس کی تمنائیں کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، خوشی آتی ہے چند لمحے میں گزر کے پرانی ہو جاتی ہے، اس کی ساری لذت رخصت ہو جاتی ہے. تکلیف سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، تکلیف پڑتی ہے، پڑتے ہی سے آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی گزر ہی جائے گی. یہ ایک عجیب دنیا کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ٹھہرنے والی ہے، اور یہ سب موت کے ساتھ تو بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس خاتمے کو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا. کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ بات بالکل جیسا میں نے کہا اٹل حقیقت ہے. کسی چیز سے کوئی کافر مشرک فلسفی انکار کر سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتا کہ یہ بہرحال جو کچھ بھی ہوگا حاصل، انسان جو کچھ بھی بنائے گا وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بدلے میں جو کچھ بھی آخرت میں ہے، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے وقت سے نہیں ہے، اس کے وقت کا پیمانہ الگ ہے، زمین و آسمان الگ ہیں، اور جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری زبان میں اس کو سمجھایا ہے، تو اسی بات پر زور دیا ہے کہ وہاں کی ہر چیز باقی رہنے والی اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے. اس کی اس نے ہر جگہ مشروط کیا ہے، عذاب کو بھی مشروط کیا ہے کہ عذاب اللہ چاہے تو، نہ چاہے تو ہمیشہ رہے گا، اور عطا اور اس کی بخشش جو ہے اس کے ساتھ اس نے یہ تو لگایا الا ما یشاء، لیکن ساتھ ہی پھر کہا ہے کہ نہیں، اس کے اندر کوئی انقطاع کا سوال نہیں. وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یعنی دنیا کے اندر ہے یہ فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور پھر دنیا کی مثال تفصیل کے ساتھ دو تین جگہ دی گئی ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک بارش کی سی ہے کہ بارش ہوتی ہے, فصل اگتی ہے, ہری بھری ہوتی ہے, بہار پر آتی ہے, اس کے بعد وہ زرد پڑتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے, زمین کے اندر مل جاتی ہے. سورہ کہف میں اور سورہ الحدید میں اور سورہ یونس میں تین جگہ اس مثال کے مختلف پہلو مختلف انداز میں واضح کیے گئے. اور ان سب سے یہی بتانے کی بتایا گیا ہے کہ جس طرح کھیتی باڑی ہوتی ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے, بہرحال وہ نتائج کچھ دیکھتا ہے, لیکن اس کو بالآخر زرد ہو کر چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جانا ہے. دنیا کی ساری کمائی اور ساری کوششوں کا حاصل جو ہے وہ بھی اسی طرح ختم ہونے والا ہے. آخرت کے بارے میں یہ بات بالکل صاف کہی گئی ہے کہ وہاں پر موت نہیں آنا, عذاب ہوگا تو یاتی ہی الموت من کل مکانی وما ہوا بے میت, یعنی عذاب تو ایسا ہوگا جیسے موت آ رہی ہے ہر طرف سے. یہاں تو جب درد و الم بہت بڑھتا ہے دنیا کے اندر تو آدمی یہ آرزو کرتا ہے کہ بس اب موت آ جائے تاکہ درد و الم یہ ختم ہو. اور موت آ بھی جاتی ہے, درد و الم ختم بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہاں کا درد و الم ایسا ہے کہ موت ہی کی طرح ہوگا, اس طرح موت آ رہی ہے لیکن مرنے کی مرے گا نہیں آدمی. اور اسی طرح جو انعام پانے والے ہیں ان کے لیے فرمایا گیا کہ لا یذوقون فی الموت الا الموت تبولا, تو وہ اب اس کے بعد ایک موت کے بعد کسی دوسری موت کا مزہ جو ہے وہ نہیں چکھیں گے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے آخرت و دنیا کے موازنے میں واضح اور صاف کیے وہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے کوشش کے نتائج یقینی ہیں اور آخرت کے لیے کوشش رائگا نہیں جا سکتی, ضائع نہیں جا سکتی. اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آدمی خلوص کے ساتھ آخرت کے لیے کوشش کرے اور وہ کوشش ضائع ہو جائے, اس کا اجر اس کو نہ ملے. لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کسی کوشش کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آدمی بہت محنت کرے ممکن ہے کچھ حاصل نہ ہو, تھوڑی محنت کرے ممکن ہے بہت زیادہ مل جائے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو کوشش کرے گا اس کو وہ لازماً ملے, بلکہ جس کو کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. جو مقصود بنا کے آدمی کوشش کرے گا وہ لازماً حاصل ہوگا, کچھ حاصل بھی ہوگا کچھ حاصل نہیں بھی ہوگا. تو دنیا کا کے نتائج جو ہیں وہ غیر یقینی بھی ہیں, کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہر شخص کو ملنا ضروری بھی نہیں. لیکن آخرت کے بارے میں یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ ہر شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ضائع جائے گا, ولدینا مزید, بلکہ جو کچھ اجر ہوگا اس سے زیادہ کا بھی وعدہ جو ہے وہ ہماری طرف سے. من کان یرید حرث آخرت نزد لہو فی حرث, من کان یرید حرث دنیا نوتے ہی منہ وما لہو فی الآخرت من نصیب. جو دنیا کی کھیتی کو اپنا مقصود بنا لے تو آخرت کی کھیتی کو تو ہم اس میں اور اضافہ کرتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی کو مقصود بنا لے تو اس میں سے ہم اس کو دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. وہ کس طرح دیتے ہیں اس کی بھی تصریح فرما دی گئی ہے ایک اور جگہ کہ من کان یرید العاجلۃ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, کہ جو اس جلدی ملنے والی چیز کو اپنا مقصود بنائے تو ہم اس کو یہیں پر جب سب کچھ دے دیتے ہیں, لیکن جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. یعنی کہ اس کا کوئی تناسب دنیا کے لیے محنت سے, اور آپ جانتے ہیں بعض صبح سے شام تک دنیا کے لیے کھٹتے ہیں, چند پیسے کماتے ہیں اور بعض اسی کے اندر بہت کچھ کما لیتے ہیں. چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کو ملتا ہے. اور آخرت کے دوبارہ الوعدے بالکل صحیح ہیں. اب نتائج کی اگر آپ اس حیثیت اور قیمت کو دیکھیں تو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، چند روزہ ہے، اور دنیا کی ساری زندگی یہیں کے فائدہ اٹھانے تک محدود ہے، اور قرآن نے جو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، مثلا لہو لعب کا ہے، ومل حیات دنیا الا لہو و لعب، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کوئی بے حقیقت کھیل تماشے کا ترجمہ عام طور سے کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، جیسے کوئی ایسی بے فائدہ چیز ہے، بے قدر چیز ہے، جس میں آدمی کو مشغول ہی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند لمحوں کی تفریح ہے، چند لمحے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور چند لمحات کے بعد یہ پورا کھیل تماشا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. اس کی کوئی خوشی، اس کی کوئی تفریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے. اسی طرح اس کے لیے زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اے لمو انم الحیات الدنیا، جس کی پوری وہ سورہ حدید میں آیا تھے، اس میں اس کو زینت بھی کہا گیا ہے، تفاخر بھی کہا گیا ہے، تکاثر بھی کہا گیا ہے. اس میں سے ہر لفظ کے اندر دنیا کے نتائج کی ایک قدر و قیمت کو واضح کیا گیا ہے. سجاوٹ اور زینت جو ہے وہ صرف ظاہری ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ باہر سے ایک چیز کو سجاتے ہیں، سجاوٹ کے معنی اندر سے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کوئی حقیقت نہ ہو. تو زینت اسی لیے کہا گیا ہے کہ ظاہر کی سجاوٹ تو ہے، اچھا لباس بھی ہے، اچھا مکان بھی ہے، اچھی گاڑی بھی ہے، اور سب کچھ ہے، لیکن یہ سب سجاوٹ ہے، اس کی کوئی اندرونی فی الحقیقت قدر و قیمت کی نفس ہی کوئی قدر و قیمت نہیں. تفاخر کے معنی یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت بھی ہے، اور مسابقت کے ساتھ جلن اور حسد اور کشمکش کی جو برائیاں ہیں اور اس کے جو درد اور الم ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں. تکاثر کے معنی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے ایک حوث ہے. اس کے معنی دنیا کے گھونٹ سے آدمی کبھی سیراب نہیں ہوتا، بلکہ ایک گھونٹ پی کر اور پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، آدمی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تینوں دنیا کے جو مختلف پہلو ہیں یہاں کے نتائج، ان کی قدر و قیمت کو واضح کرتے ہیں. وہ دنیا ہے جو ہے وہ ایک قسم سے بڑی بے وفائی کرتی ہے، پوری شخصیت وصول کرتی ہے، پوری محنت لگاتی ہے. انسان کے پاس جو لا قیمت ذہن اور دماغ اور عقل اور دل ہیں ان کو وہ اپنے لیے گروی رکھ لیتی ہے، اور اس کے بعد نہ دینے کا وعدہ کرتی ہے، نہ دیتی ہے، نہ پورا دیتی ہے، جو کچھ دیتی ہے اس کے ساتھ سو روک اور سو عیب لگے رہتے ہیں. محنت پوری ہو جاتی ہے، وصول کم ہوتا ہے. اسی لیے جب قرآن کہتا ہے کہ یہ متاع ہے اور متاع الغرور ہے، تو اس میں یہ سارے معنی غرور کے معنی دھوکے کے ہیں، کہ یہ سارے دھوکے اس کے اندر شامل ہیں. اس کے مقابلے میں اس نے آخرت کے بارے میں خیروم وابقا، کہ یہ بہتر بھی ہے باقی رہنے والے کے لیے. یہاں خوف و حزن سے نجات ہے. زندگی کے اصل دکھ اور تکلیف جو ہے وہ مادی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی جو خوف اور اندیشے لگے رہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، اور جو ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوا، وہ بڑے درد و الم ہیں جو کہ آدمی کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں. لیکن آخرت میں اس کا وعدہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کے غم کا شکار ہوں گے. اور وہاں پر آدمی کوئی مسابقت نہیں ہوگی کہ اس کو اتنا مل گیا میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے، بلکہ ہر آدمی جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کو حاصل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ دنیا کو بہت اس لحاظ سے قیمتی قرار دیا ہے کہ آخرت کی پوری رات دنیا سے ہو کر جاتی ہے، اور یہی وقت اور یہی مال اور یہی نعمتیں آخرت کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اسی لیے مال کو دنیا کو خیر بھی کہا گیا. بظاہر یہ بڑی متضاد بات محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا. یعنی اگر وہی مال اور وہی دنیا آخرت کمانے کے لیے استعمال ہو تو پھر وہ خیر ہے. وہ ایک دو دھاری تلوار ہے، جو اس کے پیچھے چل پڑا وہ برباد ہو گیا، اور جس نے اس کو اپنے پیچھے چلایا تو اس کی منزل کی طرف لے کر جائے آخرت کی طرف، وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ بات بھی بار بار کہی ہے کہ ویسے دنیا کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، اور ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی بھی حقیقت ہوتی اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ انسان اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور سارے کے سارے انسان کفر کی راہ پہ نکل پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے سے انکار کرنے والوں کے محل سونے کے اور ان کے دروازے اور ان کے بستر اور ان کے زینے سب سونے چاندی کے بنا دیتا. لیکن جو لوگ کے اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو اصل متاع اور نتیجہ جو ہے وہ آخرتی کا نتیجہ ہے. اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جو آدمی اس حقیقت سے واقف ہو اس کو اپنی منزل مقصود آخرتی کو قرار دینا چاہیے، اور اس سب کو چھوڑ کر اگر آپ دنیا کو مقصود بنائیں اور اس کے پیچھے دوڑیں تو آپ خود ہی سوچیں کہ اس سے بڑی حماقت اور غلطی کیا ہو سکتی ہے. دنیا کی جیسا میں نے کہا کسی نعمت کو توڑ دینا یا تکلیف کو مختصر کرنا یہ ہمارے بس اور اختیار میں نہیں، لیکن آخرت کی نعمت کا حصول ہمارے بس اور اختیار ہے. اسی بات تو قرآن نے یوں کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ وہ تو اس کے ختم ہونے کا وقت مقرر ہو گیا. اب آپ یہ چاہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اسباب جمع کیے ہیں، جس عالیشان محل تعمیر کیا ہے اور جو ہم نے مکان سجایا اور بنایا ہے اور جو ہم نے اپنا بینک بیلنس بنایا ہے اور کارخانے قائم کیے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی جو ہماری مہلت ہے اس میں ہم کوئی ایک منٹ کا اضافہ کر لیں تو وہ اضافہ تمہارے بس کی بات نہیں. اور یہاں پر جو تکلیفیں اگر پہنچ رہی ہیں تم چاہو گے اس کو تم ایک لمحہ مختصر کر دو تو مختصر بھی تم نہیں کر سکتے. اسی لیے پھر اسی کے فوراً آگے فرمایا کہ پھر دنیا کو کا ارادہ کیوں کرو، اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے جس کا ارادہ ہونا چاہیے. اور یہیں سے پھر یہ مقصود اور یہ منزل بھی بنی کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی. چنانچہ کل نفس ذائقۃ الموت کے فوراً بعد فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامۃ، تمہاری ساری مزدوری اور سارے معاوضہ اور ساری محنت جو ہے یہ قیامت کے روز ادا کی جائے گی. فمن زحزحہ عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کہ آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہو. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے آخر کے بالکل حصے میں، اور اس میں یہ پورا دنیا اور آخرت کا جو ہے تصور ایک ہی آیت کے اندر واضح اور صاف کر دیا گیا. تو گویا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہوئی. بھلے مثل حاضہ فل یام العاملون، تو محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس قسم کی چیز کے لیے محنت کریں، نہ کہ وہ اپنی محنتیں ضائع کریں دنیا کی چیزوں کے پیچھے. وفی ذالک کا فل یتنافس المتنافسون، اور رش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لوگ اس قسم کی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، سبقت کریں، کوشش کریں، تمنائیں کریں، نہ کہ دنیا کے لیے تمنائیں اور کوششیں کریں. تو اس کی دعوت تو بالکل صاف واضح ہے کہ دنیا جیسی بے قیمت چیز کے لیے قوتیں اور وقت کیوں صرف. جو کچھ قوتیں اور وقت اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جس سے کہ آخرت کی وہ نعمتیں خریدی جا سکتی ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، ابدی ہیں، اور کہ جن کی کوئی اور نظیر دنیا کے اندر نہیں ملتی، ان کو چھوڑ کر پھر آدمی کیوں ان کے پیچھے دوڑے. یہ بات تو جیسا میں نے کہہ دی کہ واضح اور صاف ہے کہ دنیا آخرت کا راستہ ہے، اور یہاں ہر چیز ایک امتحان ہے. فی نفس ہی دنیا کوئی قابل مذمت چیز نہیں. لیکن جو بات کے بہت وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پھر اس دنیا میں آدمی کا رہنا مسافر کی طرح ہونا چاہیے. یہ بات بھی ہم نے اکثر سنی ہوگی، دوسروں کو سنائی بھی ہوگی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو، اور اس پر آپ جتنا غور کریں گے اس میں مختلف پہلو واضح ہوں دنیا اور آخرت کے تعلق. مسافر جو ہے وہ اپنے سفر کی غرض سے پوری دلچسپی رکھتا ہے، اور جب سفر میں ہوتا ہے تو حالت سفر میں اپنے ہر لمحے کو اور ہر چیز کو استعمال کرتا ہے تاکہ سفر کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو. لیکن وہ مقام سفر پر ڈیرے ڈال کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اس کو واپسی کا خیال جو ہے، وطن لوٹنے کا خیال جو ہے وہ لگا رہتا ہے. پر دنیا کے ساتھ انسان کے معاملے کی، ہمارے اور آپ کے معاملے کی پوری تصویر اسی کے اندر ہے. کہ نہ تو ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، نہ ہم اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں، نہ ہم اس کو ترک کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کو اسی کو استعمال کرنا ہے، اسی میں رہنا ہے، اسی سے اپنی پوری غرض اور فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن یہ ہماری منزل اور گھر نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم کو وہ کمانا ہے کہ جس سے ہم جب اپنے گھر پہنچیں تو وہاں پر ہم کامیاب ہوں۔ اب یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ مہلت جو ہم کو ملی ہے دنیا کو استعمال کرنے کی، یہ مہلت ایک مختصر مہلت ہے، اور اس کے ساتھ دو چیزیں لگا دی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ مختصر ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے اختتام کا علم ہم کو نہیں، یہ اختتام آج بھی ہو سکتا ہے، یہ کل بھی ہو سکتا ہے، اس میں برسوں بھی لگ سکتا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ تم میں سے بعض ہیں جو بچپن ہی میں رخصت ہو جاتے ہیں، بعض جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں، بعض جو ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رخصت نہ ہوتا ہو۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ مدت مختصر ہے، بلکہ ہم کو اس مختصر مدت کے اختتام کے وقت کا بھی علم نہیں ہے، اور جگہ کا بھی علم نہیں ہے، اور موت کے بارے میں قرآن مجید نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں ان سے دراصل اس نے یہی بات واضح اور صاف کی ہے کہ موت تو کوئی اس لائق چیز ہی نہیں ہے کہ آدمی اس سے ڈرے اور خوف کھائے، اس لیے کہ جس چیز کا ہم اہتمام کرتے ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہو، جس سے ہم بچ سکیں، لیکن موت تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم بچ سکیں، جس سے ہم کسی صورت میں بھی مفر ہو، کسی حالت میں ہی مفر ہو، تو پھر اس کے لیے اندیشہ کرنا اور اہتمام کرنا، انتظام کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس سے بچنا ہمارے اختیار میں، اس کا پورا انحصار جو ہے وہ ہمارے عمل کے اوپر ہے، اور آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی کل ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، وہی ہمارے ان کو پیش آئے گا۔ بے شمار احادیث، بے شمار آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بہت تیقن کے ساتھ بتاتی ہیں کہ سوائے اعمال کے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آخرت میں انسان کا مقام متعین کرے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم موت سے ڈریں اور خوف کھائیں، کہ جس سے ڈرنے اور خوف کھانے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے سوائے اسے کہ بلاخر موت آئے گی، ہم اس کا خیال کریں کہ جو موت کے بعد پیش آنے والا ہے، اس کا خیال کریں گے تو اس سے بچ سکتے ہیں، خیال کر کے اس تکلیف سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ یہ مہلت عمل مختصر بھی ہے اور یہ بغیر کسی نوٹس کے ختم ہونے والی بھی، اور یہی دعوت دی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو، اس سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لو، انیبو الی ربکم واسلمو لہ، مختلف انداز سے یہ دعوت پیش کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم کو پکڑ لیا جائے اور موت تمہارے اوپر آ جائے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر کوئی اور عمل کی مہلت نہیں ہوگی۔ آدمی اس وقت کہے گا کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق واکم من الصالحین، کاش تھوڑی سی مہلت ملتی اور یہ مدت آ گئی ہے کچھ ٹل جاتی تو پھر میں صدقہ بھی کرتا اور نیک کام بھی کرتا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، مجھے واپس بھیج دے اب میں نیک عمل کروں گا۔ تو یہ اس کا کوئی موقع اس کے بعد پھر جو ہے وہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو آخرت اگر مقصود ہو، اور موت کا جو فطری خوف ہے وہ تو بہرحال فطری ہے جیسا میں بار بار واضح کر رہا ہوں، لیکن موت کا ایک ایسا خوف جس سے اعمال کا رخ متعین ہونے لگے، اس سے آدمی نڈر اور بے خوف ہو جائے، اور جان دینے کی ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں تو آدمی خوشی خوشی اس جان کی نظر پیش کر دے، اور موت کی حقیقت کو سمجھ لے کہ جہاں لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، وہ وہاں پر پہنچ کر رہے گی۔ اور اس کو تو قرآن نے بالکل کفر قرار دیا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شاید موت نہ آتی، کہا گیا ہے کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، کہ جو کہتے ہیں اگر یہ لڑائی پہ نہ جاتے اور سفر پہ نہ جاتے تو نہ مرتے، حالانکہ یہ تو صرف دل کی حسرت اور ندامت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ موت تو آنا ہی تھی، ایک اور پیچھے رہنے والوں کے دلوں کو ایک ندام حسرت کا روگ لگ جاتا ہے۔ اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوئی تھی تو لبرد الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ کر وہاں پہنچاتا جہاں کہ ان کو مرنا تھا، اس لیے جہاں مرنا ہے، جس وقت مرنا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ تو موت سے نڈر ہو کے، بے خوف ہو کے، جو بڑا ضروری ہے قوت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر بھی، دوسروں کے اندر بھی، اور آخرت کو مقصود بنانا، یہ اگر چیز حاصل ہو تو پھر جو آنے والے مراحل ہیں جن کا ذکر آپ بار بار کرتے ہیں، خواہ شادی کے مراحل ہوں یا کیریئر کے مراحل ہوں یا دنیا کے مراحل ہوں، یہ سب آئیں گے، لیکن اگر یہ بنیاد مضبوط ہو تو آدمی عارضی طور پہ شاید بہک جائے، اس کے قدم ڈگمگا جائیں، لیکن مستقلاً جس نے اس کو اپنا مقصود بنا لیا وہ کبھی صحیح راہ سے ہٹ نہیں سکتا. اور ہم کو سب سے بڑھ کر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا دل اس بارے میں یکسو ہو جائے کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور اسی کو ہم کو بالآخر حاصل کرنا ہے. یہاں یہ ساری چیزیں ہماری فطرت کے اندر ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں، عورتیں اور اولاد اور سواریاں اور کھیتیاں اور کارخانے اور پیداوار اور بینک بیلنس اور سونے چاندی کے ڈھیر، ان سب کی محبت ڈالی گئی. قل انبئکم بخیر من ذلکم، لیکن میں آؤ میں تم کو یہ بتاؤں کہ ان سب سے بہتر بھی ایک چیز ہے. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ان سے آدمی یقیناً تعلق رکھے گا، لیکن ان سب سے بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہی مقصود ہونی چاہیے، اور یہی قوت طاقت کی اصل منبع اور سرچشمہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.